بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجه محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اپنی ہدایت کو کمال کی سطح پر پہنچایا ہے اور بیان فرمایا ہے کہ اس کی کوئی ہدایت، اس کی دی ہوئی کوئی رہنمائی اس کتاب کی سے بڑھ کر اور اس کتاب سے زیادہ برتر موجود نہیں ہے. جو بات بہت زیادہ قابل فکر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہدایت کا انداز کیا ہے، اور جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ہدایت کی وہ باریکیاں ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہیں. یعنی جو بہت عملی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب میں اور آپ قرآن کریم پڑھنے لگتے ہیں، اگر بغیر عربی کے اردو ترجمے کے پڑھیں یا انگلش ترجمے کے پڑھیں، صرف عربی پڑھیں اور عربی نہ آتی ہو تو وہ تو ویسے ہی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس سے تو کوئی ہدایت حاصل ویسے ہی نہیں ہو پاتی. اگر ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں تو بعض اوقات یوں لگنے لگتا ہے جیسے باتیں بہت سادہ سادہ سی باتیں ہیں. پھر انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ جو خدا نے متعال نے کہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ہدایت ممکن نہیں ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہدایت ہے، وہ سب پھر کیا ہے، ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا. اس کی ایک وجہ شاید یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن کریم کی باتوں کو قانون کے انداز میں عمل میں لانے کی کوشش نہیں کرتے. یعنی اگر قرآن کریم نے کہیں پر لکھا ہے کہ فرض فرمائیے لکھا ہے کہ وعدوں کو وفا کرو، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہاں یہ ایک ایسا قانون ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ وعدوں کو وفا کرنا چاہیے، وعدہ وفا کرنا اچھی چیز ہے. کبھی ہم نے اس پر عمل کر کے اپنی زندگی میں اس کے مثبت اثرات کا جائزہ لینے کی کوشش نہیں کی. اسی طریقے سے اگر قرآن کریم کہیں پر توحید کا درس دیتا ہے، جیسے کہ ہمارا تذکرہ ہوا پچھلی مجلس میں، مجھے کہ اگر وہ توحید کا درس دیتا ہے تو ہمارے پاس پہلے سے ایک جملہ ہوتا ہے کہ ہم تو موحد پہلے سے ہی ہیں، ہم تو پہلے ہی خدا کے ماننے والے ہیں، تو اس توحید کے درس کے اوپر بھی ہم بہت زیادہ توجہ نہیں دے پاتے. اگر وہ ہم سے کہتا ہے کہ زمین و آسمان میں خدا کے علاوہ کوئی اور رازق ہے، تو ہمارا جواب پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رازق ہے. یعنی ہر بات کو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم پہلے سے جانتے ہیں، پہلے سے مانتے ہیں، مزید کسی علم میں اضافہ نہیں ہو پایا. جبکہ قرآن کریم سے اگر ہم واقعا کوئی اضافہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شرط جاننا نہیں ہے، اس کی شرط عمل کر کے دکھانا ہے. اور اس کا طریقہ کار عملی طریقہ یہ ہوگا کہ آپ قرآن کریم کی ایک آیت لے لیجئے، مثال کے طور پر وہ آیت کریمہ جس نے کہا وعدوں کو وفا کرو، آپ اس آیت کریمہ کو لے لیجئے اور اپنے آپ سے یہ سوال کرنا شروع کر دیجئے کہ میں اگر خدا اپنے سٹینڈرڈز پر میرا حساب لینا شروع کرے تو میں وعدوں کا وفا کرنے والا ہوں یا نہیں، کن کن جگہوں پر ہوں، کن کن جگہوں پر نہیں ہوں، اور جہاں نہیں ہوں وہاں کیا دلیل ہے میرے پاس کہ میں قرآن کے حکم کی مخالفت کر رہا ہوں. ایک ایک آیت کے بارے میں اپنے آپ سے اس طرح حساب لینا شروع کر دیجئے. اور یہ حساب کیوں لیں؟ کیونکہ یہ آپ کا حساب لینا آسان ہوگا، جب خدا حساب لے گا تو کام بہت مشکل ہو جائے گا. ابھی میرا اور آپ کا کام تو بہت آسان ہے، میرا اور آپ کا حساب بہت آسان ہے. مجھے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس بینک میں کچھ پیسہ ہے تو ابھی آپ حساب لے لیجئے کہ بھائی یہ پیسہ کہاں سے آیا. کیونکہ خدا جب حساب لے گا تو وہ بڑا سخت لیتا ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ نہ معلوم کوفہ میں شاید دو دکاندار برابر برابر کی دکانوں میں کاروبار کیا کرتے تھے، تو دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ دوستی کیا کرتے تھے، اور دونوں میں یوں طے شدہ تھا کہ جو بھی مر گیا وہ دوسرے کو خواب میں آ کر بتائے گا کہ ہوا کیا. دونوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم دونوں عبادت گزار ہیں، اللہ کی عبادت ہم بھی کرتے ہیں تم بھی کرتے ہو، مر گئے تو آ کر بتائیں گے کہ ہوا کیا. ان میں سے ایک مر گیا، اب وہ منتظر رہا کہ یہ خواب میں آئے گا آئے گا. کئی مہینے گزر گئے، بالآخر وہ خواب میں نہیں آیا. کئی مہینوں کے بعد خواب میں آیا تو اس نے پہلی بات یہی پوچھی کہ دوست وعدہ تو نے کیا تھا کہ آئے گا، اتنی دیر لگا دی. کہنے لگے ہاں ایک مشکل میں پھنس گیا تھا، ابھی تک تو اسی سے مصیبت سے جان چھڑائی، بڑی مصیبت ہوئی. کہا وہ کیا ہوا تھا؟ کہنے لگا وہ اس طرح ہوا کہ میں ایک دفعہ دکان کے باہر کھڑا تھا، وہ ایک قافلہ وہاں سے گزرا، شور و غل ہوا تو میں اس کو دیکھنے لگا. دیکھتے دیکھتے میں برابر والی دکان کے گندم کی ڈھیری پر میرا ہاتھ پڑ گیا، اس میں سے ایک دانہ میں نے اسے اٹھا کے منہ میں رکھ لیا. وہ دانہ جیسی میں نے منہ میں رکھا وہ ٹوٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گیا میرے منہ میں جانے سے. دو ٹکڑے ہوا تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ میں نے دوسرے کا مال بلا وجہ میں اٹھا لیا، تو میں نے وہ دانہ نکال کے واپس رکھ دیا. اب مجھ سے یہ حساب پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک کو خراب کر کے دو کیا تھا، اس کا کوئی رضایت لی تھی تم سے؟ تم نے اس آدمی سے جو مالک تھا اس کی رضایت لی تھی یا نہیں لی تھی؟ نہیں لی تھی تو اب اس کا کیا کرو گے؟ کہنے کا بڑی مصیبت سے تو اسی سے جان چھڑا کے آیا ہوں کہ اس کا کیا ہوا. اچھا ممکن ہے یہ ایک کہانی ہو، لیکن ایک بات طے شدہ ہے، حساب ہے بہت سخت. یہ بات طے شدہ ہے، بہت سخت حساب ہے. یعنی اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ آئمہ اطہار جیسے اپنی دعاؤں میں فرماتے ہیں حساب بہت سخت ہوگا. جو اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کے اوپر ناظر ہیں وہ بتاتے ہیں حساب بہت سخت ہوگا. تو عملی طریقہ یہی ہے، قرآن کریم پر عمل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک ایک آیت کو لے لیجئے اور ایک ایک آیت کے نتائج کے اوپر غور کرنا شروع کر دیجئے. آپ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ جیسے کہ کل جب بھی ہم نے مجلس پڑھی آخری دفعہ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ لوگوں نے اپنے دلوں کے اندر کچھ اور معبود بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور زبان سے میں اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اگر کوئی اس آیت کے اوپر عمل کرنا چاہے لا الہ الا اللہ، تو عمل کیسے کرے گا؟ عمل ایسے کرے گا دیکھے کس کے لیے کر کے میں خوش ہو رہا ہوں. آپ اپنی زندگی میں کچھ کام کرتے ہیں، میں بھی اپنی زندگی میں کچھ کام کر رہا ہوں، کس کے لیے عمل کرتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. مثلا کسی انسان کو نہیں سناؤں، کسی کو نہ بتاؤں، کسی کو نہ دکھاؤں، انتہائی خاموشی سے کر دوں، کسی کا کچھ پتا نہ چلے، اس پر مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ یا 500 آدمیوں کے درمیان میرا نام مشہور ہو رہا ہو، اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ اگر اس دوسرے والے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے تو میرے معبود وہ 500 آدمی رہیں گے، کیونکہ میں انہیں خوش کر کے زیادہ خوش ہوتا ہوں. یہ ہو گیا لا الہ الا اللہ پہ عمل. اسی طرح آپ رازق کو دیکھیے، اسی طرح خالق کو دیکھیے، یہ قرآن کریم پر عمل کرنے کا ایک طریقہ نظر آئے گا آپ کو. اگر آپ اس طرح سے عمل کرنے لگے تو پھر ایک ایک آیت کے اوپر مجھے اور آپ کو جزا ملنا شروع ہو جائے گی. ہم سورہ ابراہیم کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے 9 آیتوں کو بیان کر پائے تھے، 10ویں کی اب تلاوت کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آئے کریمہ نے فرمایا قولت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، رسولوں نے جواب دیا، چونکہ جب رسولوں نے اللہ کے سامنے اللہ کی پیغام کو لوگوں تک پہنچایا تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، تو رسولوں نے جواب دیا افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض، آیا زمین و آسمان کے خلق کرنے والے خدا میں کوئی شک ہے تمہیں؟ البتہ یہاں ایک چھوٹی سی باریکی بھی ہے، فاطر کا مطلب صرف خلق کرنے والا نہیں ہوتا، فاطر کا مطلب شکاف ڈال کر بنانے والا ہوتا ہے، شکاف کر دینے والا. مثال کے طور پر یہ دیوار ہو، اس کے اندر کوئی ایسی زور سے ضرب مارے کہ دیوار میں شکاف ہو جائے، اس کو ہم کہیں گے فطرا، کہ اس نے اس کے اندر ایک شکاف ایجاد کر دیا. تو خدا فاطر السماوات والارض ہے، زمین و آسمان کو شکاف ڈال کر خلق کر دینے والا ہے. تو اس میں بھی بحث ہے کہ شکاف کس چیز میں ڈلا ہے تو زمین و آسمان خلق ہوئے. تو کچھ مفسرین کہتے ہیں عدم کے اندر شکاف ڈال دیا اس نے، اور اگر کوئی بہت مادی مثلا اس کے اندر کوئی تفسیر کریں تو اب دنیا میں سب تقریباً جو سائنٹسٹ لابی ہے وہ اس بات کے قائل ہے کہ یہ سارا کا سارا ایک کنڈینس میٹر تھا، ساری دنیا جو آج پلانٹس اور یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہیں اجسام کی سب ملے ہوئے تھے ایک جگہ پر تھے، کنڈینس میٹر تھا، اس کے اندر ایک دھماکہ ہوا، ایک بگ بینگ ہوا، اور اس بینگ کے نتیجے میں یہ سب کچھ بننا شروع ہو گیا. وہاں پر بھی فاطر کا مفہوم زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دم اس کنڈینس میٹر کے اندر جو دھماکہ ہوا تو کہنا نہیں کہ جیسے فطر آ، اس نے سب کے اندر شکاف ڈال دیا اور زمین و آسمان بننا شروع ہو گئے. یہ خدا کیا کر رہا ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، خدا جو تمہیں پکار رہا ہے اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، خدا کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کہنے آیا خدا میں شک ہے جو زمین و آسمان کا فاطر ہے؟ یدعوکم، یہ خدا تمہیں پکارتا ہے، لیغفر لکم من ذنوبکم، تائیں کہ تمہارے گناہوں کی بخشش کرے. خدا کی تمام تر تعلیمات، کسی کا کوئی بھی عمل، کسی کا کوئی بھی کار خیر، خدا نے متعلق تو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. جتنا بھی کسی کا کام انجام دینے والا ہے، اچھا کام انجام دینے والا ہوگا اس کو فائدہ پہنچائے گا، برا کام انجام دے گا اس کو نقصان پہنچائے گا. بس خدا جو پکار رہا ہے وہ کس لیے کر رہا ہے؟ لیغفر لکم من ذنوبکم، تائیں کہ تمہارے گناہوں کی بخشش کرے. اب آپ تصور کیجئے گا، بعض اوقات ہماری ڈیلنگ خدا کے ساتھ ایسی ہے جیسے ہم خدا کو کچھ دے رہے ہیں. مثلا اگر ایک آدمی دین کے لیے کوئی کام انجام دیتا ہے تو اب یوں سوچتا ہے خدا میں نے یہ کیا اب میرے ساتھ یہ کر دے. اگر تصور کریں کہ آیا ہم نے خدا کے لیے کچھ کیا ہے یا جو کچھ بھی کیا ہے وہ در حقیقت اپنے لیے کیا ہے. مثلا اگر آپ نے یہاں پر کھڑے ہو کر 1000 رکعت نماز پڑھی، کس کے لیے پڑھی ہے؟ فائدہ کس کو گیا؟ خدا کو کیا فائدہ؟ یعنی اس کی شان ربوبیت میں، عبود بندے، اس کی معبود ہونے کی شان میں کیا میری 1000 رکعت سے کوئی اضافہ ہوا؟ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک عابد زاہد تھا، ہم لوگوں کا حساب بڑا آسان کیا خدا نے متعال نے، نبی اکرم نے فرمایا میری وجہ سے آسان کیا تمہارے اوپر حساب. حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک عابد تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، اس عابد کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا تھا دھوپ میں، تو حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کہ اے عابد، تو یہاں پہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، دھوپ میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ رہا ہے، کیا میں تیرے لیے کوئی سایہ بنا دوں؟ میں تیرے لیے کوئی سایہ بنا دیتا ہوں تاکہ تو سایہ کے نیچے کھڑے ہو کر پڑھے. تو اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ دیکھ کے بتائیں میری عمر کتنی ہے، کتنی رہ گئی ہے. تو حضرت موسیٰ نے حساب کیا اور اس کو بتایا کہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے مجھے پتا چلا کہ تیری عمر میں 200 سال باقی ہیں. کہنے لگا بس 200 سال، تو پھر سایہ کا کیا کرنا ہے؟ اب سایہ بنا کے کیا کروں گا؟ تو یہ اللہ کی بندگیاں ہو چکی ہیں، یہ اللہ کی عبادتیں ہو چکی ہیں، اور اللہ کی عبادتیں کرنے والے نہیں معلوم کون کون ہیں جو کر رہے ہیں. عملاً انسانوں میں سے بھی ہم نے 4 رکعت پڑھی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں خدایا اب شب قدر جاگ لیے، اب کچھ کر دے. کیوں بھائی، کیا دیا ہے، کیا ہے؟ 365 رات تم سوتے رہے تھے، 1 رات جاگ لیے اور وہ بھی 10,000 کام اور نپٹائے اور ایک شب قدر بھی نپٹا لی، تو اب کہتے اب خدا کچھ کرے. کیوں کرے؟ یعنی اگر یہ طے ہے کہ وہ کسی کے بدلے کچھ کرے تو پھر ایک اور بات بتائیے گا. آپ فرض کیجئے اب میں ساری عمر عبادت کرتا رہوں تو کتنی عبادت کر لوں گا؟ 60 سال. جزا کتنی چاہیے مجھے؟ میں چاہتا ہوں 1000 سال جنت میں رہوں بلا کر. اگر یہ کہوں کہ خدا جتنی میں نے عبادت کی اتنا دے تو 60 سال بن جائے گا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ پھر معاملہ ختم. اور اس 60 سال میں بھی نہیں معلوم میں کیا کچھ کروں گا عبادت کے علاوہ، اور جو گناہ کروں گا ان کا تو خیر کوئی حساب ہی نہیں کہ کیا کچھ کروں گا. ہمیں اپنے دین پر عمل کرتے وقت مسلسل سوچنا پڑے گا. اب بدقسمتی اس وقت ہوتی ہے جب ایک آدمی اپنے فاضل پیسے میں سے کچھ دین پہ لگاتا ہے اور سمجھتا ہے اللہ پر احسان کر ڈالا میں نے، بدقسمتی وہاں پر ہے. ہم یہ اگر غور سے دیکھنا شروع کر دیں خدا کی رازقیت کے معاملے کو، خدا کی ربوبیت کے معاملے کو، تو اپنے اعمال میں بڑی حقارت نظر آئے گی کہ واقعا پستی ہے. یہ تو خدا کا ایک فضل ہے کہ اس نے تمام پستوں کو بھی قبول کر لیا، کہ وہ جیسا کہ دعا میں ارشاد فرمایا یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اے وہ جو کم کو قبول کر لیتا ہے اور کثیر گناہوں کو بخش دیتا ہے، تو اس نے ان کو بھی قبول کر لیا. فرمایا لیغفر لکم من ذنوبکم، خدا تو تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کی بخشش کر دے. ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور وہ تم سب کو مؤخر کر دیتا ہے، دیر وقت دے دیتا ہے ایک خاص وقت تک. کہہ رہے یہ سب ایسا نہیں خدا دیکھ نہیں رہا، نہیں دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے سزا نہیں دے سکتا، سزا بھی دے سکتا ہے. اب دعا افتتاح میں پڑھتے ہیں نا کہ خدا تو کیسا کریم ہے اور میں کتنا برا تھا اور میری برائی پر بھی تو نے صبر کر لیا، میں گناہ پہ گناہ کرتا رہا، تو دیکھتا رہا اور ہر لحظے مجھے سزا دے سکتا تھا، لیکن تو نے میری رسی کو پھر بھی دراز کیا. دو وجہ سے خدا رسی دراز کرتا ہے، دو وجہ سے فوراً سزا نہیں دیتا. ایک یہ کہ شاید پلٹ کے آ جائے، شاید توبہ کر لے. آپ نے خود دعائے کمیل کے اندر دیکھا، اس میں لکھا ہے کہ بعض وقت بندہ گناہ کرتا ہے تو خدا دو فرشتوں سے بھی چھپا لیتا ہے، کہتا ہے مومن کی بے آبروئی ان دو فرشتوں کے سامنے بھی نہ ہو. دو فرشتوں سے بھی مومن کی عزت کو چھپا لیتا ہے، کہتا ہے نہیں شاید پلٹ آئے، پلٹ آئے تو نام اعمال صاف کر دوں گا، پھر فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلنے دے گا. اتنا ستر عیب کرتا ہے، اتنا ستر عیب کرتا ہے کہ کسی طرح چھپا لے معاملے کو. بس ایک تو اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے موقع، کہتے شاید کبھی پلٹ آئے، شاید گناہ یاد کر لے. بس ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، گناہ کو بھول جانا یہ بہت بڑا عذاب ہے. انسان ایک گناہ کرے اور بھول جائے یہ بہت بڑا عذاب ہے. کیوں؟ اب اس پہ توبہ کیسے مانگے گا؟ گناہ بھول گیا بھائی، جس گناہ کو یاد رکھے گا اس کی توبہ کرے گا نا، جو گناہ بھول گیا اس کا کیا ہوگا. تو جیسے ہی گناہ کرے اور احساس ہو فوراً توبہ کر لے. کیوں؟ اگر ذہن سے نکل گیا تو یہ تو پھر قیامت کے دن کے لیے چلا گیا، پھر تو حساب بڑا لمبا ہو جائے گا. تو جیسی غلطی ہو فوراً توبہ کرنے کی کوشش کرے، کہ خدا نہ کرے پیچھے اگر نکل گیا تو پھر تو قیامت تک گیا. پھر تو خدا کوئی توفیق دے، انسان تبھی اللہ سے دعا مانگے، خدا میں نے پتہ نہیں کتنے گناہ کیے جو میرے ذہن سے نکل گئے، جو میں یاد بھی نہیں کر پا رہا انہیں بھی بخش دے، تب شاید خدا بخش دے گا. لیکن معاملہ پھر بہت دشوار ہو جائے گا. تو فرمایا یؤخرکم الی اجل مسمی، پس ایک تو اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ شاید بندہ توبہ کر لے، ایک اور وجہ سے بھی چھوڑتا ہے، سامنے والا اتنا نافرمان ہے خدا کہتا ہے اب تجھے جتنے گناہ کرنے کر لے، اب اکٹھا ہی حساب ہونا، پھر برا حساب ہوگا. اور پھر وہ برا حساب اس طرح سے ہوگا کہ دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا، دونوں طرف عذاب ہوگا. آج کے بڑے بڑے طاقتوروں کو چاہیے کہ کبھی کبھی قرآن پڑھ لیا کریں غور سے، ان کو نظر آئے کیا ہونے والا ہے. قولو ان انتم الا بشر مثلنا، اچھا کفر کی ایک عادت ہے، کفر کی ایک عادت ہے. کفر میں مطلب کافر نہیں ہے، پھر میں عرض کر رہا ہوں، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، کفر کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ آدمی جو حقیقت کا انکار کرے. کفر کی ایک عادت ہے، حقیقت کو پہچان لیتا ہے لیکن یہ نہیں کہتا مثال کے طور پہ میں نے پہچان تو لیا ہے میں مانوں گا نہیں، نہیں بہانے لاتا ہے، بہانے لاتا ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈس انفارمیشن. انفارمیشن تو نہیں دے گا، وہ تو نہیں دے رہا، ایک غلط انفارمیشن بھی دے گا تاکہ بات کو چھپا لے. تو اب یہ سامنے والے بے بس ہو گئے اپنی انبیاء کے سامنے، تو ایک اور الزام لگایا. قولو ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين. تو انہوں نے کہا کہ تم جو انبیاء ہو تم لوگ بھی ہماری بندوں کی طرح ہو، تم بھی انسانوں کی طرح ہو، اور تم لوگ بس یہ چاہتے ہو کہ جو ہمارے آبا و اجداد جن کی پوجا کرتے تھے ان سے ہمیں روک لو. اب انبیاء آئے مدد کرنے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے، ان کو گمراہی سے نکالنے کے لیے، الٹا ان پر الزام لگا دیا. کہا نہیں تمہارا مقاصد کچھ اور ہے، تمہارے اہداف کچھ اور ہیں، تم لوگ تو ہمارے آبا و اجداد سے لڑنے آئے ہو. صاف مان رہی ہے. اب نہ بات سن رہے ہیں نہ بات سمجھ رہے ہیں نہ اس پہ عمل کرنا ہے, اس کی کوئی بات نہیں, ایک اور ایشو کھڑا کر دیا. اس کو ہم کہتے ہیں نان ایشو کو ایشو بنانا. بدقسمتی سے ہم بڑے ایکسپرٹ ہیں اس کام کے, نان ایشو کو ایشو بنانا. تو بھائی ہم لوگوں کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا نا تو پھر ہم سموسوں پہ لڑتے ہیں. مصیبت یہ ہے ہمارے ساتھ, جب زندگی میں کوئی کام نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑ کے ایک دوسرے کی جان کے اوپر پڑ جائیں گے, لڑیں گے, کیا ہو رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ بندے خدا یہ اصل یہ زندگی کا کوئی معاملہ ہے جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. خاندانوں کی لڑائیاں دیکھیں آپ نے کبھی کس باتوں پہ ہوتی ہیں, اس نے ہمارا تعارف کیوں نہیں کروایا تھا. اسے کوئی پوچھے اللہ کے بندے اگر تعارف ہو جاتا تو تیری شان میں کون سی اضافے چار چاند لگ جانے تھے, اور اگر تعارف نہیں ہوا تو تیری شان کون سی گھٹ گئی. نہیں, اس پہ جھگڑا چل رہا ہے, دس دس سال بات نہیں کر رہے, وہ تو ہمیں اہمیت ہی نہیں دیتا. ہوتا ہے یہ, آپ خود جانتے ہیں ہوتا ہے. اب کوئی پوچھے یہ کیوں ہوتا ہے, تو یہ وہی ہے, کفر کا معاملہ ہے. حقیقت کو قبول نہیں کرنا چاہتے, نان ایشو کو ایشو بناتے ہیں دونوں طرف سے, جو الزام لگاتا ہے وہ بھی اور جو الزام کا جواب دیتا ہے وہ بھی. اصل وہ چاہے تو بہت آسانی سے کہتے ہیں ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہوئی تھی, وہ بھی نہیں کہے گا, وہ بھی اپنی انا کا معاملہ بنائے گا, نہیں میری بھی ایک ناک ہے بلاک ہے, میں کیوں گھسوں. اب دونوں لڑ رہے ہیں نان ایشو کے اوپر, یہی کفر کی عادت ہے. یہ تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین. ان سے کہا آپ دلیل لے کے آؤ. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم. اچھا انبیاء سارے کے سارے متوازے ہوتے ہیں, انبیاء سب کے سب متوازے ہوتے ہیں. متوازے کیا, اپنی عزت بے عزتی کے لیے نہیں لڑتے, اللہ کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے انسان ہو. انبیاء نے فوراً پلٹ کر کہا ہاں تم نے صحیح کہا, ہم بھی تمہارے جیسے انسان ہیں, ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ اور ہیں, ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں, لیکن اللہ نے ہمارے اوپر وحی کر کے ایک منت اور ایک ذمہ داری رکھی ہے. کتنا متوازن انداز ہے. فرمایا قالت لهم رسلهم, ان کے رسولوں نے جواب دیا ان نحن الا بشر مثلكم. ہاں تم نے صحیح کہا, ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں, ہم تمہاری طرح بشر ہیں. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده, لیکن خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے. وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله, اور یہ جو تم نے کہا کہ ہم تمہارے لیے دلیل لے کر آئیں معجزہ دکھائیں, تو ہمارے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں کہ ہم معجزہ دکھائیں مگر ان کہ اللہ اجازت دے. کوئی نبی یہ نہیں کہتا میں معجزہ دکھاؤں, ابھی دکھاؤں معجزہ, ایسے کوئی نہیں کہے گا. جیسے آپ اس سے کہیں گے معجزہ دکھاؤ, کہ اگر اللہ سے پوچھوں گا, اگر اس نے کہا تو دکھاؤں گا, نہیں دکھایا تو نہیں دکھاؤں گا. خواجہ نصیر الدین توسی بڑے پائے کے عالم تھے, نہ صرف علم فقہ اور فلسفے میں بلکہ ایسٹرونومی میں, میتھس میں, کیمسٹری میں, پتہ نہیں کن کن علوم کے اندر ان کی مہارت تھی. 561 یعنی چھٹی صدی ہجرہ کے اندر زندگی گزار رہے تھے, وہی زمانہ جب ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا تھا. انتہائی متوازے انسان تھے, بہت متوازے انسان. ایک دن کسی آدمی نے بہت خوار کھا کے ان کو ایک خط لکھ کے بھیجا, اور اس میں جگہ جگہ لکھا نہ مثلا میں ممبر پہ بیٹھ کے کیا بولوں, کہا کتا ہو تم, کتے ہو تم, کتے کی طرح یہ اور وہ. انہوں نے جواب لکھ کے بھیجا, کہنے گے کہ کتے اور انسان میں بہت بنیادی فرق ہوتا ہے, کتے کی یہ خاصیتیں ہوتی ہیں, انسان کی یہ جو کتے میں ہوتی ہیں مجھ میں نظر نہیں آ رہی ہیں. ختم. کتے کی دو میں ہوتی ہے, کتا چار پاؤں پہ چلتا ہے, میں دو پاؤں پہ چلتا ہوں, میری کوئی دم نہیں ہے, میں کتا نہیں ہوں, پلا جو میں کیوں کہہ رہے ہو. اب ذرا سوچئے اس پائے کے کسی آدمی کو کوئی لکھ کے اس طرح بھیجے وہ اتنا متوازنہ جواب دے دے. یہ انبیاء کا سا حوصلہ ہوتا ہے کہ سامنے والا اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے اور وہ سامنے سے تحمل کر کے کہتا ہے نہیں میں منطق کا راستہ نہیں چھوڑوں گا, میں منطق کے اندر رہ کے جواب دوں گا. انبیاء نے فرمایا ہم تو تمہاری طرح بندے ہیں, صحیح کہا تم نے, لیکن اللہ جس پہ چاہتا ہے احسان کرتا ہے, ہمارے پاس بھی کوئی طاقت نہیں کہ ہم تمہیں معجزہ دکھاتے پھریں, اللہ نے اجازت دی تو دکھائیں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل کریں. اب ان انبیاء نے مومنوں کے لیے پیغام بھیجا ہے, وہ کیا, وہ یہ کہ تم نے دیکھا ہم نے کیسا کفر کا مقابلہ کیا, تحمل کیا, اللہ پہ توکل کیا. تو وہ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ جب ہم کفر کے مقابلے میں اللہ پہ توکل کر سکتے ہیں تو تم زندگی کی چھوٹی چھوٹی مشکلات میں اللہ پہ توکل نہیں کر سکتے. اللہ پہ توکل کرو, خدا پہ توکل کرو, خدا تمہاری طاقت بڑھا دے گا. ایک حدیث معراج ہے بہت مشہور ہے, اس کا کبھی آپ ضرور مطالعہ فرمائیے, یعنی وہ خود ایک ایسی چیز ہے حدیث معراج کہ اس کو ماہ رمضان کی 30 تقریروں کا موضوع بنا دے انسان, اور حدیث معراج کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھے, اس میں واقعہ ظاہر ہے معراج کا واقعہ، ختمی مرتبہ آسمانوں پہ جب تشریف لے گئے تو پروردگار عالم سے کچھ کلام فرمایا، وہ جو براہ راست کلام فرمایا اس کو حدیث معراج کے اندر بیان کر دیا۔ اس حدیث معراج میں ایک روایت میں اس طرح سے خدا نے کہا کہ نبی اکرم کا نام آسمانوں کے اندر احمد لیا جاتا تھا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، یعنی اس حدیث میں اس طرح سے بتایا کہ وہاں پر رسول اللہ کا نام اس طرح لیا جاتا ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا، ہمیں چونکہ پتہ نہیں تو ہمیں کیا پتہ، لیکن یہ کہ اصول یہی ہے کہ آسمانوں میں رسول اللہ کا نام یہ لیا جاتا تھا۔ تو اللہ نے اس میں خطاب کیا کہ اے احمد، اس طرح کہہ کر پھر کچھ باتیں ارشاد فرمائیے۔ پھر خدا نے متعالیٰ نے کبھی رسول اللہ سے پوچھا ہے کہ اے احمد کیا پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا خدا تو جانتا ہے، پھر اللہ نے بتایا کہ ہاں یہ ایسا ہے۔ پھر ایک جگہ پہنچ کے توکل پوچھا، نہیں معلوم ختمی مرتبت نے پوچھا یا اللہ نے بتایا کہ توکل کیا ہے، تو اس کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ اے احمد یہ سب کو بتا دو، یہ سب سن لیں کہ اگر میرے علاوہ کسی سے بھی امید باندھی تو اس کی امیدوں کو نا امیدی میں تبدیل کر دوں گا اور اسے ذلت کی زمین پر بٹھا دوں گا، خاک ذلت پر بٹھا دوں گا۔ کسی سے بھی امیدیں باندھو گے تمہاری امیدوں کو نا امیدی۔ آپ کہیں گے نہیں بھائی، بہت سارے لوگ اللہ کے علاوہ امیدیں باندھ کے کامیاب رہے، ذرا وقت گزرنے دیجئے، تھوڑا وقت گزر جائے۔ بڑے بڑے لوگ آخری وقتوں سے پہلے اپنی امیدوں کو ٹوٹتا دیکھتے ہیں، ایک وقت شدت بے بسی کا احساس کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا سب سے زیادہ حسرت، سب سے زیادہ بے بسی قیامت کے دن آئے گی۔ جب انسان ٹینشن میں ہوتا ہے نا تو یہ انگلیاں اکڑنے لگتی ہیں، بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے تو اس کے اپنی انگلیوں کو دوسرے پھنسا کے یوں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے قیامت کا دن جب آئے گا تو کافر اپنی پنڈلیوں کو ایک دوسرے میں گھسیڑ کر سختی سے موڑ دیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا جو ہم کر گزرے، کہے گا پھر کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ یہ فرمایا شدت حسرت یہ ہوگی، اور حسرت کیا ہوگی؟ بڑی اچھی روایت میرے ذہن میں آئی، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن بدترین حسرت اٹھانے والے دو آدمی ہیں، پہلے اپنی والی ذکر کروں پھر آپ کی والی، کہا بدترین حسرت اٹھانے والے دو آدمی ہیں، پہلا وہ عالم جس کی بات کو لوگ سنیں گے عمل کریں گے جنت میں جائیں گے، یہ عمل نہیں کرے گا جہنم میں جائے گا، تو حسرت کرے گا، کہے گا میں نے لوگوں کو اتنا سنایا، کاش اس میں سے کچھ پہ خود بھی عمل کر لیتا میں تو میں جنت میں چلا جاتا، آج جو میں نے کہا اس پہ عمل کر کے لوگ جنت میں چلے گئے تو میں خود ہی کر لیتا، بہت حسرت دکھائے گا۔ اور دوسرا والا حصہ، پہلے والا بھی آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اب یہ تو اور زیادہ ہوگا۔ دوسرا والا حصہ، ایک آدمی ہے بے تحاشا پیسہ ہے، مر جائے گا پیسہ ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا، ورثہ اس پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت میں چلے جائیں گے، یہ جہنم میں جائے گا۔ قیامت کے دن حسرت کرے گا، کہہ گئے ہے میں نے پیسہ جمع کیا، میں نے محنتیں اٹھائیں، میں نے کنجوزیاں دکھائیں، میں نے ساری مصیبتیں جھیلی، میں نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ان تو کوئی مصیبت بھی نہیں اٹھائی تھی، اور یہ جنت میں چلے گئے، میرے پیسے پر کوئی اور جنت میں چلا گیا، یہ حسرت ہے۔ اب ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو دولت کاؤنٹ کرتے ہیں، یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ نہیں سوچتے کہ عمل صالح بچے پالتا ہے، دولت بچے نہیں پالتی، عمل صالح بچے پالتا ہے۔ میں کراچی میں کئی دفعہ بول چکا ہوں یہ واقعہ، اب یہاں بھی وقت بھی ایک تو کم ہے اور دن بھی بہت ختم ہو گئے، یہ سورہ بھی پوری نہیں ہو پائے گی شاید، ہم سمجھ رہے تھے کہ ٹائم زیادہ ملے گا لیکن بیچ میں شب قدر وغیرہ کی وجہ سے نہیں مل پایا۔ یہ حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے حضرت خضر کے ساتھ، جب وہ دیوار گر رہی تھی، یتیموں کی دیوار تھی، وہ اٹھا دی انہوں نے حضرت خضر نے، حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا، حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ اب یہاں سے بس ختم ہو گیا معاملہ، اب آپ جائیے کہیں اور، ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو کہا تعویل بتا دیتے ہیں، تعویل کیا بتائی، کہا یہ یتیموں کی یہ جو دیوار ہم نے اٹھا دی اس کے نیچے یتیموں کا پیسہ رکھا تھا، اگر دیوار گر جاتی تو یتیم بےچارے اپنا پیسے کا دفاع نہیں کر سکتے تھے، تو وہ جو دیوار ہم نے اٹھائی یہ کیوں اٹھائی، کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ صالح تھا اس لیے ہم نے بچوں کا خیال کیا۔ صحیح ہے، اب میں بار بار اس جملے کو عرض کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، وجہ کہ اللہ نے ایک نبی کو اور ایک ولی کو بھیج دیا بچوں کا خیال رکھنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ باپ صالح تھا. یہ دنیا کی کوئی انشورنس کمپنی نہیں کر پائے گی. یہ عمل صالح ہوگا جو بچوں کو بچائے گا. ہم نے سمجھا پلاٹ اور جائیداد اور بینک بیلنس اور انشورنس کمپنی بچائے گی, ان میں سے کچھ نہیں رہے گا. فلیتوکل المؤمنون, اللہ پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو. وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا, فرمارے اور ہمیں کیا ہو گیا, ہم کیوں توکل نہ کریں اللہ پر. لوگ کہہ رہے تھے نا آپ یہاں سے ہٹ جائیے, آپ یہ نہ کریں, آپ وہ نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں, مومنوں کو تو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, اور ہم کیوں اللہ پہ توکل نہیں کریں گے جبکہ اس نے ہمیں اپنے راستے کی ہدایت دے دی ہے. یعنی اگر خدا کسی کو ہدایت دے دے تو وہ خود بخود اللہ پہ توکل کرنا شروع کر دیتا ہے, پھر جبر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. اور جب اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اگلا کام کیا کرتا ہے, وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا, اور جتنی تم اذیتیں دو گے ہم صبر کریں گے. جو اللہ پہ توکل کرے گا مصیبتوں پہ صبر کرے گا. کیوں مصیبتوں پہ صبر کرے گا؟ وہ ہمیشہ یہ سوچے گا کوئی بھی مصیبت آ جائے نتیجہ کیا ہوگا. ہمیشہ یہ سوچے گا مصیبت کوئی بھی آئی نتیجہ کیا ہوگا, زیادہ زیادہ یہ ہوگا دنیا سے مر جاؤں گا. تو کہتا ہے کوئی بات نہیں, اللہ کے لیے جیا تھا اللہ کے لیے مروں گا. مصیبت آئی تو بیوی بچوں کے ساتھ یہ ہو جائے گا, وہ پھر وہ یہ کہتا ہے جیتا بھی اللہ کے لیے تھا مروں گا اب اللہ کے لیے. بچوں کی محبت بھی اللہ کے لیے تھی, اگر بچوں کو چھوتا ہوتا رہے میں تو اللہ کے لیے کیا تھا, محبت بھی اللہ کے لیے تھا, آج مصیبت میں بھی اللہ کے لیے پڑے ہیں, کوئی بات نہیں. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا, جو تم اذیت دو گے ہم صبر کریں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, اور توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ پہ توکل کریں. اصرار کر رہے ہیں انبیاء اس بات کے اوپر, اللہ پہ توکل ہونا چاہیے. اب جو کافر تھے انہوں نے کیا کہا, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا, وہ لوگ جو کافر تھے انہوں نے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنی زمین سے باہر نکال دیں گے یا تم ہمارے راستے پر واپس آ جاؤ. غرور دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں زمین ہماری زمین ہے, ہم تمہیں اپنی زمین سے باہر نکال دیں گے. کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں کہ زمین بھی اللہ کی زمین ہے, تمہارے باپ دادا کی زمین نہیں ہے. حتیٰ جس زمین میں تمہارے باپ دادا دفن ہے وہ بھی تمہارے باپ دادا کی نہیں ہے, وہ بھی اللہ کی زمین ہے. یہ نہیں سمجھ پا رہے, کافر ہے نا. تو کہتا ہے ہماری ہمارا گھر. یقین فرمائیے اتنا مجھے بعض اوقات چڑ آتی ہے جب کوئی ہم سے کہتا ہے ہمارا عشرہ ہوتا ہے, تو میں اس سے کہتا ہوں تمہارے باپ دادا کا نہیں ہوتا, سید و شہدا کا عشرہ ہوتا ہے, تم کرواتے ہو. ہمیشہ اپنے لفظ پہ غور کر, جیسے میرا عشرہ کہاں سے ہو گیا. وہ ذکر امام حسین کا ہے, ماتم امام حسین کا ہے, گریہ امام حسین کا ہے, میرا عشرہ. ارے میرا کہاں سے, یہ تو انہوں نے ہمیں سعادت دے دی کہ ہم استعمال ہو گئے. اچھا ہم نہیں ہوتے تو کیا ہوتا, کوئی اور ہوتا. جس کام کو اللہ کے ہونا ہے وہ فرعون سے بھی کروا دے گا, کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو, وہ تو کروا دے گا. اب آپ یہ اکڑ اکڑ دکھاتے رہے میرا عشرہ میرا عشرہ, اینڈ یہ ہوگا کہ پھر آپ کا کچھ اور ہو جائے گا, عشرہ کوئی اور کروائے گا, اینڈ میں یہی ہوگا نا. تو انسان ہوشیار رہے اپنی باتوں میں, اپنی غرور دکھانے میں, اپنے تکبر دکھانے میں, کنٹرول رکھے اپنے اوپر, توحید کے دائرے سے اپنے آپ کو باہر نہ نکلنے دے. تو وہ کافر کہتے ہیں ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے. تو اب کوئی ان سے پوچھے اللہ کی زمین ہے بھائی, تمہارے پاس طاقت کیا ہے کہ تم کچھ کرو گے, تم خود یہاں پر اللہ کے حکم سے بیٹھے ہو, نہ ہوتا اس کا حکم تم آسمانوں میں ہوتے اس وقت. اور اس کے بعد کہتے ہیں یا تم ہمیں زمین سے نکال دیں گے یا تو ہمارے راستے پر واپس آؤ. اچھا اب ایک بات سوچیے گا, انبیاء ایک علاقے کے اندر بےچارے پلے بڑھے, وہیں پر بڑے ہوئے, وہیں پہ جوان ہوئے, وہیں پہ نوکری زندگی گزار دی ساری. اب سہارا ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے, تو انبیاء کیا ڈرتے ہیں کہ زمین سے نکل جائیں گے تو ہمارا رزق کہاں سے آئے گا؟ تو نہیں 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 ہمیں نہ نکالنا, ہم واپس آ رہے ہیں. لیکن ہم دبئی پہنچ کر ایسے ہو جاتے ہیں, یہاں سے نہ نکال دینا ورنہ اللہ کی رازقیت نعوذ باللہ ختم ہو جائے گی, پاکستان میں تھوڑی رزق ملے گا. ایسا یقین فرمائیے, میں نے تو لوگوں کے چہرے کا رنگ اڑتے دیکھا ہے جب ان کو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے جانے والے ہیں. ارے بھائی اللہ پہ یقین رکھو یار, یہ زمین اللہ کی زمین ہے. یہ اچھا یہ شرک نہیں ہے, یہ شرک نہیں, یہ اللہ کی ربوبیت میں شرک نہیں. وہ رازق ہے, سمندروں میں 10,000 کلومیٹر گہری بھی جگہیں ہیں. ایک جگہ ہے میریانا ٹرینچ نام کر کے, 10,000 کلومیٹر گہری ہے, وہاں پر بھی کیڑے مکوڑے رزق حاصل کر رہے ہیں. हिमालय के पहाड़ पर 8000 मीटर ऊंचाई पर भी कीड़े मकोड़े रिस्क हासिल कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान चला गया तो मुझे रिस्क नहीं मिलेगा? किस अहमक ने यह पट्टी पढ़ाई हमें, लेकिन हमने पढ़ ली। जान निकलती है कि अगर यहां से कहीं ना वापस जाना है। ऐजान मोहतरम, खुदा का वास्ता आपकी हालत पे गौर फरमाइए। आप और मैं दावा कर रहे हैं कि मौला तशरीफ लाएंगे तो हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। अपने आप को तो आपको ऐसा रखना चाहिए कि आज निदा आए तो आप दुनिया के किसी भी कोने में उनके पास पहुंच जाए। असल दुआए अहद क्या कहती है? दुआए अहद ये कहती है कि खुदाया अगर मेरे और उनके दरमियान मौत हायल हो जाए तो खुदाए तू मुझे ऐसा मेरी कब्र से उठा, मोतजरन कफनी शाहिरन सैफी मुजर्रदन खनाती मुलब्बियन दावत अद्दाइफिल हादर वलबादी, कि मैं कफन हाथ पर रखे हुआ हूं, कफन पहना हुआ हूं, शमशीर मेरे हाथ में हो, नेजा मेरा तना हुआ हो, जहां मेरे मौला पुकारें, सहरा में हो या शहर में, मैं वहां पहुंच जाऊं। दुबई से दिल जुड़ा हुआ है, तुम यहां से नहीं हिलोगे तो सहरा में कहां पहुंचोगे? अपने दिल से निकालिए, अल्लाह की मोहब्बत को दिल में डालिए, उसकी राजकीयत पर इत्मीनान रखिए। आप कहीं पर भी पहुंच गए, आपके और आपके चार क्या 40 बच्चे भी हुए तो खुदा पाल लेगा, कोई मुश्किल काम नहीं। दुरूद भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो उन अंबिया से काम तुम्हें जमीन से निकाल देंगे, डिपोर्ट कर देंगे, उनका कर लो। फऔहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्नज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ने उनके ऊपर वही किया कि हम सारे जालिमों को हलाक कर देंगे। ये जो आज बकबक कर रहे हैं, जमीन से निकाल देंगे, सबको हलाक कर देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम उनको। वलन उसके नन्नकुमल अर्द में बाद हिम, खुदा फरमाता है अपने अंबिया से, ए अंबिया इन लोगों से कह दो हम इन सबको हलाक कर देंगे, उसके बाद तुम्हें इनकी जमीन में बसा देंगे, हमारे पास इतनी ताकत है। ज़ालिका लिमन खाफा मकामी व खाफा वईद, ये उसके लिए होगा जो हमारे मकाम से डरता है और हमारे अजाब के ऊपर गौर कर रहा है। जो डरेगा वो बचेगा, जो अल्लाह से डरेगा वो बचेगा, जो इंसानों से डरेगा वो डर के मर जाएगा। जो अल्लाह से डरेगा वो बचेगा। और एक और आय करीमा पढ़ दूं उसके बाद वक्त नहीं। वस्तफ्तहू वखाबा कुल्लु जब्बारिन अनीद, फरमाया हर जालिम व जाबिर नाकाम हो जाएगा, हर जालिम व जाबिर नाकाम हो जाएगा। ये कारून का वाकया सोचा करें आप, मैं क्या अर्ज करूं, मुझे तो खुद डर लगता है, इसलिए मैं भी सोच रहा हूं जल्दी पाकिस्तान चला जाऊं। कि कारून जब अपनी तमाम जीनतों के साथ जाहिर हुआ तो लोग उसको देखकर आरजू करने लगे, खुदाया तूने काश हमें भी ऐसा दे दिया होता जैसा कारून को दिया। कुरान कहता है, फिर उसके बाद फरमाता है कुरान करीम की, जब जमीन में धंसने लगे तो वही लोग जो कल कह रहे थे कारून की तरह दे देता, कहने लगे खुदाया तेरा शुक्र तूने उस दिन हमें कारून के साथ नहीं रखा। चंद दिनों का फासला है बस, चंद दिनों का, चंद सांसों का फासला है जिंदा और मरावा। मरावा ज्यादा होशियार है, मरावा बहुत होशियार है। कोई मरावा इंसान कारून के साथ खड़े होने की आरजू नहीं करेगा, कोई मरावा फिरौन का मुशीर बनने की आरजू नहीं करेगा। ये सारे पागल जिंदा हैं जो ऐसी आरजूएं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको नजर नहीं आता। पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। कल जब यजीद का जमाना था तो लोग शिमर बने हुए थे, उमर इब्ने साद बने हुए थे, ये उबैदल्लाह इब्ने ज़ियाद बने हुए थे। इनके दरबारों में पहुंचकर यजीद की नमक हलाली करते थे अपनी दानिस में, कैसे कैसे फतवे देते रहे। ताज्जुब की बात है कि मुफ्तियों ने फतवे दिए शहीद शहदा की कत्ल के ऊपर, कहा वाजिब है कत्ल कर दो, शहीद शहदा की शहादत पर मुफ्तियों ने फतवे दे दिए। अच्छा कोई उनसे पूछे कि जिस कुरान से तुम फतवा दे रहे हो, ये तो कुरान इसी के घर में नाजिल हुआ है, कुरान तो इन्हीं के घर पे नाजिल हुआ था। जिस नबी का तुम कलाम रह रहे हो, उस नबी ने तो इनको सर पे बिठाया था। कहते शहीद शहदा जब आशूर के दिन मैदान करबला में पहुंचे तो उन्होंने कुछ खिताब इरशाद फरमाए, अपने एक खिताब में फरमाने लगे, ऐ लोगो ये बताओ नबी का नवासा मेरे अलावा कोई और है क्या? जिस नबी की नबूवत की गवाही तुम देते हो उसका नवासा क्या मेरे अलावा दुनिया में कोई और है? तो जाहिर कोई नहीं है, जब कोई नहीं है तो मुझे क्यों मार रहे हो? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? सिर्फ यही कि तुम्हें हिदायत की बात कही, तुमने हिदायत की बात कबूल नहीं की और मेरे ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। शहीद शहदा ने हर तरीका इस्तेमाल किया। ये जो मुजाहिदों को एक एक करके भेजा, इसमें भी राज यही था मुजाहिदों को एक एक करके क्यों भेजा? जोर से पहले एक इकट्ठा हमला हुआ, एक इकट्ठा हमला हुआ उसमें 30-40 शहदा शहीद हो गए, 30-40 इमाम के नासिर शहीद हुए। जब वो शहीद हो गए तो मौला ने ऐलान किया कि अब हम इकट्ठा हमला नहीं करेंगे, अब एक एक करके भेजेंगे। अब कोई मौला से पूछे, मौला इकट्ठा भेजते तो सब मिलकर हमला करते, एक पर जुल्म कम होता। फरमाया नहीं, एक एक करके जाओ, पूरी फौज के मुकाबले में एक आदमी जाए। क्यों किया ऐसा? फरमाया था कि एक एक आदमी की शख्सियत नजर आ जाए, एक एक किरदार करबला का नजर आ जाए। आज हमें पता है हजरत अली अकबर के साथ क्या हुआ, अगर इकट्ठा हमला होता तो हमें क्या पता था क्या हुआ। तो कहा एक एक करके जाओ। अब ये एक एक करके जाना बहुत सख्त काम था। सामने वहशी जानवर खड़े थे, असलहे लिए हुए, नेजे लिए हुए, तलवारें लिए हुए, पत्थर मार रहे थे, और यहां से एक एक करके जाना था। तो कुछ तो बड़े बहादुर थे, जरी थे, जिन्होंने एक एक करके जाना था। पहले भी बहुत दफा एक एक जा चुके थे, वो इतने बड़े बड़े बहादुर थे, लेकिन कुछ तो 14 साल के बच्चे भी थे उसके अंदर। 14 साल का बच्चा, वो भी अकेला जाए मौला पूरे लश्कर के सामने। फरमाया ये हमारे हसन का बेटा, ये भी जाएगा, अकेला ही जाए। बस वो मौका आया कि हजरत कासिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए मौला की खिदमत में, कहा मुझे जाने की इजाजत दीजिए। शेख अब्बास कौमी लिखते हैं, इतना हाथों को चूमा, इतना चूमा कि शहीद और शहदा मजबूर हो गए, इजाजत फरमाई। उसके बाद बड़ा अजीब मंजर हुआ। पहले जो कोई मुजाहिद जाता था उससे कहते थे जाओ तैयारी करके आओ, हम तुम्हें अलविदा करेंगे। जब हजरत कासिम की बारी आई तो कहा सामान लेकर आओ, मैं खुद तैयार करूंगा कासिम। बहुत चाहते थे हजरत कासिम अलैहिस्सलाम को। जब इस बात की इजाजत ले रहे थे तो एक मौके पर सैयद शहदा को गिरिया तारी हुआ, इतना गिरिया तारी हुआ, रिवायतों में लिखा है मौला गश खा गए, खुद हजरत कासिम भी और मौला भी। जब जाके तो हजरत कासिम को तैयार किया, बस दो मंजर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। हजरत कासिम को तैयार किया, अब जरा कोई जिस्म पे नहीं आती थी, ऐसी अबा पहना दी, फिर एक अमामा छोटा सा सर के ऊपर लगाया, कोई कुला खुद सर पे नहीं आता था, अमामा लगाया। अमामा लगाने के बाद तहतुल हरक बिछाया, तहतुल हरक बिछाने के बाद जब सब तैयार कर लिया तो रिवायत में लिखा हजरत कासिम का गिरबा चाक कर दिया। हजरत कासिम ने पूछा बहुत अच्छा, ये क्या किया? कहा बेटा ये तीवी की निशानी है, शायद किसी को सबर आए रहे। कासिम को यतीम बनाकर भेजा था, शायद इस कौम को रहमा जाए कि ये हसन का यतीम है और इसके बाप के जिगर के 70 टुकड़े तो पहले ही कर चुके हो। बस दूसरा मंजर वो था कि जब हजरत कासिम जमीन के ऊपर गिरे हैं, उन्होंने आवाज देना शुरू किया है अबू जान मदद को आइए। रिवायतों में लिखा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लपके हजरत कासिम की तरफ, जब वहां पहुंचे तो बस इतना जुमला कहा, अरे कासिम तेरे चचा के लिए कितना सख्त है, तू पुकारे तेरा चचा आ ना सके, जब आए तो तेरी मदद ना कर सके। وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب। اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نسلن بعد نسلن قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو محبین اہل بیت اطہار میں سے قرار فرما۔ اے پاک پروردگار اسلام قرآن اور اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والوں میں سے جو اس زلزلے کے سانحے میں مارے گئے جہاں کہیں مشکلات میں، پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ان تمام کی مشکلات کو برطرف فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مرحومین کے اور ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار یہ شب بابرکت رات ہے، پاک پروردگار ماہ مبارک کی آخری راتیں گزر رہی ہیں، پاک پروردگار اگر اب تک تو نے ہمیں نہیں بخشا ہے پاک پروردگار تو اس شب کے صدقے میں اے پاک پروردگار، امام حسن کے یتیم کے صدقے میں اے پاک پروردگار ہمارے اور ہمارے مرحومین کے اور تمام اعزہ اور اقربا اور والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، دنیا میں سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں، پاک پروردگار
مصائب بڑھتے جا رہے ہیں، پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، نہیں معلوم ہماری پیچھے کی نسلوں میں کتنوں نے اہل بیت اطہارہ علیہ السلام پر گریہ کیا. اے پاک پروردگار، تجھے ان تمام آنسوؤں کا واسطہ ہے پاک پروردگار جو اہل بیت کی راہ میں بہائے گئے. پاک پروردگار، ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اور تمام چاہنے والوں کو اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام زمان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، نصرن بعد نصرن، ذکر حسین جاری و ساری رکھنے والوں میں سے قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.